والصلاة والسلام على حبيبه محمد وآله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. مولا یا صلی وسلم دائما نبدا علی حبیبک من زانت به الاسرور. ارشاد باری تعالی ہے کہ سمندروں میں بھی اور خشکیوں پر بھی لوگوں کی بدعمالیوں کی وجہ سے فساد کا ظہور ہوتا ہے. ہماری بدقسمتی ہے اور ہمارے بدعمالیاں اس قدر بڑھ گئی ہیں کہ یکے بعد دیگرے مسلمان ریاستیں مشق ستم بن رہی ہیں اور بے گناہ بچے بوڑھے عورتیں بے دریغ شہید کیے جا رہے ہیں. اس سارے ظلم و ستم کے پیچھے سب سے بڑا محرک اور سب سے بڑا دماغ یہودی کا ہے. حیرت اس بات پر ہوتی ہے کہ عیسائی دنیا نے کبھی یہ سوچنے کا تکلف نہیں کیا کہ یہودیوں نے ان کے ساتھ کیا کیا. تمام آسمانی کتابوں میں خنزیر حرام ہے، تمام آسمانی کتابوں میں شراب حرام ہے. عیسائیت بھی ایک آسمانی مذہب تھا، عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے برحق رسول اور نبی تھے. یہودیت بھی اپنے زمانے میں برحق مذہب تھا اور موسیٰ علی نبی نا علیہ الصلاۃ والسلام اللہ کے برحق رسول تھے. لیکن مرور زمانہ سے گردش ایام نے حقائق پر حکایات کی اتنی تہیں چڑھا دی کہ کتابوں کے اصل نسخے محفوظ نہ رہے، آسمانی کتابیں تحریف کی نظر ہوئیں، بدل گئیں. اس سب کے باوجود اگر عیسائی دنیا تھوڑا سا غور کرنے کی زحمت گوارا کرے تو وہ یہ دیکھ سکتی ہے کہ یہودی آج بھی خود خنزیر نہیں کھاتا. یہ بڑی عجیب بات ہے کہ پورے یورپ میں، پورے مغرب میں، امریکہ میں، کینیڈا میں یہودی سارے عیسائیوں کو خنزیر کھلاتا ہے، خود نہیں کھاتا. اور تمام عیسائیت کو شراب پر لگا دیا ہے، شراب بیچتا ہے، خود نہیں پیتا. بڑی عجیب بات یہ ہے کہ یہودی اب بھی کثرت سے داڑیاں رکھتے ہیں جبکہ عیسائیوں کے چہرے مسخ کر دیے ہیں. اور اس سے بھی عجیب بات یہ ہے کہ انہیں کے درمیان رہتے ہوئے یہودی عورتیں آج بھی اوپر چادر لیتی ہیں اور پردہ کرتی ہیں. انہیں شہروں میں، انہیں ممالک میں رہتے ہوئے یہودیوں کی اپنی خواتین پردے کی چادر لیتی ہیں جبکہ عیسائیوں کی بہو بیٹیوں کو انہوں نے رسوائی کی اس ذلت میں گرا دیا ہے جس کا تصور کسی ایسی مخلوق سے کیا جا سکتا ہے جو جنگلوں میں رہتی ہو اور تہذیب سے کسی طور انسانی تہذیب سے آشنا ہی نہ ہوئی ہو. وحشی اقوام جنگلوں میں ایسی بھی پائیں گے جو لباس سے بے نیاز، عزت و آبرو سے بے خبر اور ماں بیٹی، بہن بھائی، باپ کے رشتوں سے کتھی نہ آشنا تھی. بالکل وہی عالم یہودیوں نے عیسائیوں کا بھی کر دیا ہے. اور کتنی عجیب بات ہے کہ بڑے امریکہ کے بڑے بڑے جدید شہروں میں لوگ بے لباس رہتے ہیں. صرف امریکہ نہیں, پوری عیسائی دنیا جہاں جہاں ہے اسے یہودیوں نے بے آبرو کر دیا ہے. مستشرقین کے بہت سے اقوال مختلف کتابوں میں جو اب لوگوں نے یکجا بھی کر دیے ہیں, میں نے کل بھی 10-12 چوٹی کے محققین جو مستشرق تھے اور اتفاق دیکھیے سارے یہودی ہیں, وہ لکھتے یہ ہیں تقریباً مفہوم سب کا ایک ہے الفاظ کے فرق کے ساتھ, کہ مسلمان ریاستوں میں ڈکٹیٹرشپ قائم کی جائے اور انہیں آزادی رائے, سوچ کی آزادی اور ان کی مذہبی تعلیم سے دور رکھا جائے, اور ڈکٹیٹرشپ کے بارے بھی پھر لکھتے ہیں کہ یہ بھی مسلسل نہیں رہنی چاہیے کہ کوئی ڈکٹیٹر بھی بغاوت کر سکتا ہے, وہ بھی اسلام کی طرف مائل ہو سکتا ہے, وہ بھی بدل سکتا ہے, چونکہ بالآخر مسلمان تو ہوگا, لہذا ڈکٹیٹرشپ میں بھی وقفہ آنا چاہیے اور ڈکٹیٹروں کو ہٹا کر انہیں تھوڑا سا عرصہ جمہوری دینا چاہیے اور اس کے بعد پھر ان پر کوئی ڈکٹیٹر مسلط کر دینا چاہیے, اور ایسے ڈکٹیٹر مسلط کیے جائیں جو مغرب کے وفادار ہوں, ورنہ کیا ہوگا, اس کی تصویر وہ بناتے ہیں کہ وگرنہ کسی ایک مسلم ملک کو ایسی قیادت میسر آ گئی جو اسے واپس اسلامی تعلیمات کی طرف لے گئی, اسلامی تہذیب کی طرف لے گئی, اسلامی معیشت کی طرف لے گئی, تو مغرب کے لیے اسلام کے آگے بند باندھنا ممکن نہیں رہے گا اور اسلام دوبارہ روئے زمین پر چھا جائے گا. یہ وہ تحقیق ہے جو یہود کے علماء اور علوم شرقیہ پر جنہوں نے تحقیق کی, جنہیں مستشرق کہا جاتا ہے, ان کی تاریخ کو اگر ہم دیکھیں تو خلافت راشدہ خلیفہ ثالث حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے عہد سے لے کر آج تک جہاں مسلمانوں پر ظلم ہوا ہے, جہاں مسلمانوں میں خانہ جنگی ہوئی ہے, جہاں مسلمانوں پر کوئی باہر سے حملہ آور چڑھ دوڑا ہے, اس کے پیچھے آپ دیکھیں گے تو آپ کو یہودیوں کے چہرے نظر آئیں گے. لیکن خلافت عثمانیہ سے لے کر آج تک یہودی خود میدان میں نہیں اترے, کیونکہ یہ انہوں نے اس وقت طے کر لیا تھا. عجیب بات یہ ہے کہ خود عہد نبوی میں سب سے پہلے غزوہ بدر جو انقلاب کی بنیادی اینٹ ہے اور دنیا میں جس نے بنی آدم کو انسانیت سے آشنا کیا اور جبر کے مقابلے کا درس دیا, اس میں بھی یہودیوں کا مشورہ شامل تھا اہل مکہ کے ساتھ کہ تمام شہر کا سرمایہ جمع کر کے کوئی تجارتی قافلہ بھیجا جائے اور اس سے جتنا منافع کمایا جائے اس منافع سے اسلام کے خلاف جنگ کا آغاز کیا جائے. اسی قافلے کو روکنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ سے باہر تشریف لائے, اور اللہ کی شان دیکھیے کہ اس نے قافلے کی بجائے مکے والوں کو اطلاع ہوئی وہ قافلہ بچانے کے لیے آئے, تو جنگ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل مکہ کے درمیان ہوئی اور کفار کو ایسی شکست ہوئی کہ قیامت تک اس کی نظیر پیش کرنا ممکن نہ ہوگا. اور یوں اسلام کی اس حکومت کا جو صرف مدینہ منورہ میں تھی پہلا تعارف بحثیت ایک طاقت کے پوری دنیا سے ہوا. غزوہ احد میں یہود نے تمام قبائل عرب کا دورہ کر کے انہیں متحد کیا اور انہوں نے کہا کہ باری باری تم سب مارے جاؤ گے, لہذا سارے قبائل جمع ہو کر مدینہ منورہ پر حمل آور ہو. وہاں بھی انہیں شکست فاش ہوئی اور 10 سالہ مدنی زندگی میں 84 غزوات و سرایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو سر کرنا پڑے. 10 سال میں 84 جنگیں مسلمانوں نے فیس کی. بڑی عجیب بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا اور صحابہ کرام کو بتایا کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ میرے ساتھ لوگ ہیں اور میں طواف کر رہا ہوں بیت اللہ شریف کا اور عمرہ کر رہے ہیں. انبیاء کا خواب وحی الہی ہوتا ہے, یہ تعلیمات نبوی تھیں, لہذا سب اس بات پہ متفق ہو گئے کہ حضور یہ تو اللہ کا حکم ہے, وحی الہی ہے, ہم آپ کے ہم رکاب چلتے ہیں اور عمرہ کیا جانا چاہیے. حضور تشریف لے گئے عمرے کے لیے, اہل مکہ نے حدیبیہ کے مقام پر روکا. میں اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتا, لیکن جو بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ بڑی عجیب ہے کہ سفارت چلتی رہی مختلف, آخر کسی مرحلے پہ آ کے معاہدہ ہوا جسے صلح حدیبیہ کا نام دیا گیا, لیکن اس میں جب مسلمانوں نے یہ سمجھا کہ ہماری اس میں کمزوری ظاہر ہو رہی ہے اور سیدنا فاروق اعظم جیسے حضرات نے عرض کی, یا رسول اللہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں, فرمایا میں اللہ کا سچا رسول ہوں, آپ کا خواب وحی الہی ہے, خواب وحی الہی ہے, تو پھر ہم کیوں واپس جائیں اور کیوں معاہدہ کریں؟ تو اس کا جواب آسمانوں سے آیا, اللہ نے تمہارے لیے فتح مقدر کر دی ہے, لیکن فتح مکہ سے پہلے ایک اور فتح ضروری ہے, اور وہ اور فتح یہ تھی کہ حضور صلح حدیبیہ کے بعد جب مدینہ منورہ واپس پہنچے تو فوراً حکم ہوا بدریہ بھائی کہ پہلے خیبر جائیے جو یہود کا مرکز تھا, کہ سارے فساد کی جڑ یہودی ہیں. چنانچہ حضور نے یہ اعلان کروایا کہ صرف وہ لوگ میرے ساتھ چلیں گے جو حدیبیہ میں موجود تھے اور جنہیں اللہ نے وہاں سے لوٹایا ہے, کہ پہلے وہ کام ختم کر کے آؤ, یہ فتح تو تمہارا انتظار کر رہی ہے. دنیا عالم اسباب ہے اور اللہ مسبب الاسباب ہے اور وہ جانتا ہے, اللہ ملغیوب ہے. علم الہی میں موجود تھا کہ اگر مکہ فتح بھی ہو گیا اور یہود کا مرکز قائم رہا تو یہ مسلمانوں کو چین سے بیٹھنے نہیں دیں گے, لہذا پہلے یہود کے مرکز کی کمر توڑی جائے. لہذا حضور انہی خدام کے ہمراہ جن میں 2 صحابہ کرام ایسے ہیں جن میں سے ایک حضرت جعفر طیار خیبر میں پہنچے اور 1 صحابی کو مدینہ منورہ میں ساتھ شامل ہونے کی اجازت دی گئی, ورنہ سب کو حکم ہوا کہ وہی لوگ جائیں گے جو حدیبیہ میں موجود تھے. اور حضور نے بنفس نفیس قیادت فرمائی, خیبر کے یہودیوں کا قلعہ کما فرما لیا. تب سے لے کر اب تک آپ اسلامی جنگوں کا مطالعہ فرمائیے تو یہ نظر آئے گا کہ ہر اس جنگ کے پیچھے جو مسلمانوں پر مسلط کی گئی یہودیوں کا ہاتھ ہے, حتیٰ کہ عیسائیوں کے ساتھ بھی جو کچھ ہوا اس کے پیچھے بھی یہودیوں کا ہاتھ ہے. مزے کی بات یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ نبی علیہ السلام کے خلاف جب بادشاہ کو شکایت کی گئی کہ یہ شخص نبوت کا پرچار کر رہا ہے, یہ اپنی فوج بنا لے گا اور حکومت چھین لے گا, تو بادشاہ وقت نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو طلب کر لیا اور ان پر شاہی دربار میں مقدمہ باقاعدہ چلا، اس پر بحث ہوئی، اس کے حق اور اس کے خلاف دلائل دیے گئے، اور بالآخر بادشاہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو چھوڑ دیا کہ یہ شخص حکومت کی سیاست کی بات ہی نہیں کر رہا، یہ تو لوگوں کو برائی چھوڑ کر نیکی کی طرف آنے کی بات کرتا ہے، یا ایک خدا کی بات کرتا ہے اور بے شمار خداؤں کا انکار کرتا ہے، یہ معقول باتیں، کوئی اس کی بات مانتا ہے تو مان لے، ہمیں اس سے کیا اعتراض؟ بادشاہ نے جب آپ کو باعزت چھوڑ دیا تو دوبارہ یہودیوں نے سازش کی اور ملی بھگت سے پھر بادشاہ کو اس بات پر آمادہ کیا کہ نہیں، انہیں سزا موت دی جانی چاہیے، ورنہ یہ حکومت کے لیے خطرہ رہیں گے، یہ تاریخ میں یہ سارے حقائق موجود ہیں۔ چنانچہ حکومت نے انہیں صلیب پر چڑھانے کا فیصلہ کر لیا، جس کے بارے عیسائیوں کا عقیدہ، موجودہ عیسائیوں کا یہ ہے کہ انہیں صلیب پر لٹکا دیا گیا اور وہ اس سے فوت ہو گئے اور انہیں دفن کیا گیا اور دوسرے دن قبر سے اٹھ کر آسمانوں پر چلے گئے، کیونکہ وہ خدا کے بیٹے تھے، ان کے لیے موت نہیں تھی، لیکن وقتی طور پر وہ اس موت سے گزرے۔ اور عجیب عقیدہ یہ ہے کہ دنیا میں جتنے گناہ عیسائی کرتے ہیں ان کا کفارہ وہ ادا کر گئے، اب ہمیں گناہوں کی کوئی پرسش نہیں ہوگی، تو انہوں نے اس کا کفارہ صلیب پہ چڑھ کر دے دیا۔ مگر قرآن کریم نے واشغف الفاظ میں اعلان فرمایا، ما قتلو ہو و ما صلبو ہو، نہ وہ اسے قتل کر سکے، نہ انہیں صلیب پر چڑھا سکے، ولیکن رفعہ اللہ، اللہ نے انہیں آسمانوں پر اٹھا دیا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تفصیل میں ارشاد فرمایا کہ ایک وقت پھر آئے گا جب آسمانوں سے ان کا نزول ہوگا، وہ دنیا پہ جلوہ افروز ہوں گے، دین محمدی کی ترویج کریں گے، غالباً پچھلے جمعے میں اس پر بات ہو بھی چکی، اور اس کے بعد دنیا میں رہیں گے، شادی کریں گے، پھر ان کا وصال ہوگا، اور حضور نے فرمایا کہ میرے روضہ اطہر میں دفن ہوں گے، اور قیامت کو ابو بکر و عمر رضوان اللہ علیہ اجمعین اس طرح اٹھیں گے کہ ایک طرف میں ہوں گا اور ایک طرف عیسیٰ علیہ السلام ہوں گے اور درمیان میں ابو بکر و عمر ہوں گے، یہ صحیح احادیث میں موجود ہے۔ اور آج تک روضہ اطہر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ابو بکر صدیق آرام فرما ہے اور ان کے ساتھ فاروق اعظم، اور ان سے آگے چوتھی قبر کی جگہ محفوظ ہے، حالانکہ ان کے بعد حضرت عثمان کا وصال ہوا، حضرت علی کا وصال ہوا، حضرت حسن کا وصال ہوا، حضرت حسین کا وصال ہوا رضوان اللہ علیہم اجمعین، زین العابدین، امام زین العابدین کا وصال ہوا، تو یہ سارے ایسے اس پائے کے لوگ تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ وہ تھے جن کے گھر حضور کی دو بیٹیاں تھیں، ذنورین جنہیں کہا جاتا ہے، ان کا حق بنتا تھا، حضور کے گھر کے فرد تھے، انہیں دفن کیا جاتا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم حضور کے پروردہ تھے، آپ نے آپ ان کو پالا تھا، پھر داماد بھی تھے، فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہ کے خادم تھے، مسجد نبوی میں حجرہ مبارک کے ساتھ رہنے کے لیے انہیں حجرہ عطا فرمایا تھا حضور اکرم نے، جو آج بھی جالی مقدس کے اندر ہے، روضہ اطہر کے اور صفا کے درمیان جو جنگلے کے اندر جگہ ہے، یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی اقامت گاہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کی اقامت گاہ تھی، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں عطا فرمائی تھی۔ لیکن حضرت عائشہ صدیقہ جو وہ حجرے کی مالک تھیں، ان کا وصال ہوا، زوجہ نبی تھی، ام المومنین تھی، کوئی وہاں دفن نہیں ہوا، اس لیے کہ حضور نے پیشگوئی کر دی تھی کہ یہ چوتھی قبر جو ہے یہ جگہ عیسیٰ علیہ السلام کی ہے، لیکن یہودیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف بھی بھرپور دشمنی کی، اور جب عیسائیوں کا بیت المقدس پر قبضہ ہو گیا تو مسلمانوں پر بڑے مظالم کرائے یہودیوں نے، پھر اللہ کریم نے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ تعالی علیہ کو توفیق اور ہمت دی۔ عجیب بات ہے کہ صلاح الدین ایوبی کو بیت المقدس آزاد کرانے کے لیے اتنا نہیں لڑنا پڑا جتنا اپنے مرکز سے بیت المقدس تک پہنچنے کے لیے مسلمان حکمرانوں سے لڑنا پڑا۔ جتنے مسلمان حکمران تھے یہودی ان کو عورتیں فراہم کرتے تھے اور وہ عورتیں انہیں سلطان سے الجھانے کا کام کرتی تھیں. اور یہ بھی تاریخ کا حصہ ہے کہ یہودی ہمیشہ مسلمانوں کی معصوم بچیاں اغوا کرتے اور انہیں اپنے بیٹی کی طرح پالتے. بچی کو پتہ نہیں ہوتا تھا کہ میں کس کی بیٹی ہوں, اس پہ یہی ظاہر کرتے کہ تم ہماری بیٹی ہو اور انہیں آگے استعمال کرتے تھے. سلطان ایسا اللہ کا بندہ تھا کہ ہر جنگ میں اللہ نے اسے فتح دی, فتح کے بعد اپنے لشکر کے شہداء کی جنازہ نماز جنازہ خود پڑھاتا, اپنے سامنے دفن کرواتا, اور پھر حکم دیتا صلاح الدین ایوبی کہ مخالفین کے جو مسلمان ہمارے مقابلے میں مارے گئے ان سب کی میتیں اکٹھی کی جائیں, میں ان کا جنازہ پڑھوں گا, ان سب کے لیے قبریں بنائی جائیں, انہیں دفن کیا جائے. تو عمرائے دربار نے عرض کی کہ حضور یہ تو ہمارا راستہ روکنے کے لیے آئے تھے اور یہ تو ہمارے اور فلسطین کے درمیان حائل ہو کر کافروں کی مدد کر رہے تھے, آپ ان کا جنازہ کیوں پڑھاتے ہیں؟ تو سلطان نے کہا تھا کہ یہ بیچارے بے وقوفی میں مارے گئے, سازش ان کی حکمرانوں کی ہے. ان عام لوگوں کو تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ صلاح الدین بڑا ڈکٹیٹر ہے اور اس کو روکنا اسلامی جہاد ہے, یہ بیچارے تو اس دھوکے میں مارے جا رہے ہیں, میں ان کا جنازہ پڑھاؤں گا, دفن کروں گا, آگے ان کا معاملہ اللہ رب العزت کے ساتھ ہے, وہ جانے اور یہ جانے. ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ آج بھی مسلم ریاستوں کے حکمران یہودیوں کے پنجہ استبداد میں پھنسے ہوئے ہیں. اس وقت عورتیں دیتے تھے, آج بھی عورتیں دیتے ہیں. آپ دیکھ لیجئے کہ اردن کے بادشاہ نے کتنی شادیاں کی. اردن خوبصورت ترین ملک ہے, اردن کی خواتین بہت خوبصورت ہوتی ہیں, لیکن شادیاں ساری امریکہ سے امپورٹ ہیں. کیا اردن میں کوئی ملکہ نہیں بن سکتی؟ اسی طرح اس کے بھائی نے جو ولی عہد تھا پاکستان سے شادی کر لی, اسے اس سے محروم کر کے اس کے بیٹے کو دی گئی, اس لیے کہ اس سے شادی پھر امریکہ سے کرائی گئی. آپ افریقہ میں دیکھیے, سارے سیاہ فام مسلمان حکمرانوں کے پاس گوری بیویاں ہیں, یہودیوں نے بھی ہیں. پھر ایک اور مصیبت, ہر وقت کی ضرورت بدلتی رہتی ہے نا. اسی طرح تاتاریوں کے طوفان کو آپ دیکھ لیجئے, چنگیز سے لے کر ہلاکو تک تمام حکمرانوں کو یہودیوں نے نوجوان لڑکیاں فراہم کیں اور انہوں نے شرطیں لگا لگا کر مسلمان ریاستوں پر تاتاریوں سے حملے کروائے, اور یوں انہوں نے عالم اسلام کو تباہ کرنے کا کام تاتاریوں سے لیا. لیکن اللہ ایسا قادر ہے, پھر اس نے تاتاریوں کو نور اسلام عطا کر دیا اور وہ مسلمان ہو کر اسلام کے داعی بن گئے, جس کے بارے علامہ مرحوم نے کہا تھا کہ پاس باں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے. اب نیا حربہ ہے, اور میں حیران ہوں کہ یہ جواب اگلے دن لندن میں ایک نوعمر مسلمان بچے نے دیا ہے اور یہ براڈ کاسٹ ہوا ہے بی بی سی کے اس چینل پر. اس نے سوال کیا ہے کہ مسلمانوں پر حملہ ہو رہا ہے, پہلے افغانستان تباہ ہو گیا, اب عراق پر حملہ ہو رہا ہے, اور دیگر جو نصف صدی سے نصف سو سے زیادہ 55-56 اسلامی ریاستیں ہیں, وہ کوئی بات نہیں کر رہی, ان کی طرف سے کوئی بات نہیں آ رہی, وہ کوئی اس کی رکاوٹ نہیں بن رہی. تو اس نوعمر بچے نے جو لندن میں پلا بڑھا, بڑا عجیب جواب دیا. وہ کہتا ہے کہ مسلمان ریاستوں کے حکمران جو ہیں وہ ملک کا پیسہ لوٹ لوٹ کر سوئس بینکوں میں جمع کرتے ہیں, ان بینکوں پر امریکہ کا اور یہودیوں کا کنٹرول ہے, وہ ڈرتے ہیں کہ اگر ہم بولیں گے تو ہمارا سارا سرمایہ یہ ضبط کر لے. یہ جواب لندن کے ایک نوعمر مسلمان کا ہے, میرا نہیں, لیکن اس کی بات سن کر مجھے بھی بڑا بڑا پسند آیا کہ ابھی تک ہم ہمارے گزشتہ حکمرانوں کی اولاد سوئس سرمایہ پہ لڑ رہی ہے اور ایک دوسرے کو قتل تک کرنے کے مرتکب ہوئے ہیں. اور بڑی عجیب بات ہے کہ مارکوس نے سارا ملک لوٹ کر سوئس بینکوں میں ڈالا, انہیں دھیلا واپس نہیں ملا. شہنشاہ ایران نے دولت کے انبار لگا دیے, انہیں دھیلا واپس نہیں ملا. اندرا گاندھی کے بیٹوں نے دولت کے انبار وہاں لگا دیے, انہیں دھیلا واپس نہیں ملا. ان حکمرانوں کو عبرت بھی نہیں ملتی کہ آج تک سوئس بینکوں سے کسی کو واپس بھی ملا ہے. سوئٹزرلینڈ کا تو نام ہے, کھاتا امریکہ ہے سارا. اور خود امریکیوں کو جو اپنے آپ کو عیسائی کہتے ہیں, انہیں تو یہ سوچنا چاہیے کہ اس وقت عیسائی دنیا کا سربراہ, روحانی سربراہ, مذہبی سربراہ پوپ جان پال دوم ہے, جس کی عمر اس وقت 82 برس. میں نے خود اس کی بات سنی ہے, وہ بڑی بری طرح مذمت کر رہا تھا اس حملے کی کہ یہ انتہائی ظلم ہے, یہ وحشیانہ ہے اور انصاف کے کسی معیار کے مطابق نہیں ہے, یہ سراسر ظلم ہے. عیسائیوں کو اگر صدر امریکہ کا دماغ خراب ہو گئے تو کم از کم عیسائیوں کو اپنے روحانی پیشوا کی بات تو سمجھنی چاہیے. اور عیسائیوں کے لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ انہیں خود یہ سوچنا چاہیے کہ یہودی ان کے ساتھ کیا کر رہے ہیں. اگر یہودیوں کے مذہب میں خنزیر حرام ہے تو عیسائیوں کے مذہب میں بدرجہ اولا حرام ہے. یہودی آج بھی خنزیر نہیں کھاتا, سارے عیسائیوں کو خنزیر کھلا دیا. یہودی کی عورتیں آج بھی آپ دیکھیں پردہ کرتی ہیں, یہودی مردوں کو دیکھیں داڑیاں رکھی ہوئی ہیں. اپنے جو بھی انہوں نے ایجاد کی اپنی عبادات کرتے ہیں, سارا کچھ کرتے ہیں, لیکن عیسائیوں کو استعمال کر رہے ہیں. اب اگر اسرائیل کی ریاست بنی تو یہودیوں نے تو کچھ نہیں کیا, عیسائیوں نے بنائی. ورلڈ وار کے بعد جب ٹکڑے کیے گئے مڈل ایسٹ کے اور اپنی پسند کے حکمران وہاں مسلط کیے گئے, تو فلسطین کو الگ کر کے وہاں یہودیوں کی ریاست بنا دی گئی, اور دنیا کے مختلف ممالک سے لا کر وہاں یہودی بسائے گئے. اور یہودی آج بھی ایک دن زندہ نہیں رہ سکتے اگر عیسائی ان سے اپنا ہاتھ اٹھا لے. ناقابل تصغیر مورچے انہوں نے بنائے تھے رائے سینا کے اس پار نیس فیز کے سامنے, جو اس وقت کے مصر کے حکمران نے, حالانکہ وہ خود بیچارہ اتنا کھرا مسلمان نہیں تھا, لیکن برا مسلمان بھی کافر سے بھلا ہوتا ہے, وہ مورچے بھی تباہ ہو گئے اور یہودی فوج کو بھاگنے کی فرصت بھی نہیں تھی. حتیٰ کہ امریکہ کی افواج وہاں زمین پر اتر گئیں تو اس نے کہا کہ میں امریکہ سے نہیں لڑ سکتا. یعنی آج بھی اگر فلسطین میں یہودی ریاست قائم ہے تو عیسائی قوتوں کی وجہ سے, وہ ایک عیسائیوں کی چھاؤنی ہے, امریکیوں کی چھاؤنی ہے. یہودیوں کے پاس آج بھی اتنی قوت نہیں ہے کہ وہ اپنا وجود بھی برقرار رکھ سکے. اب اگر وہ مسلم دنیا پہ حملہ آور ہونے کی ترغیب بھی عیسائیوں کو دے رہے ہیں, عیسائیوں کو یہ سوچنا چاہیے کہ قرآن نے مسلمانوں کو عیسائیوں کے ساتھ تو شفقت کے برتاؤ کا حکم دیا ہے, عیسائیوں کے کھانے کو ان کے ذبیحہ کو حلال قرار دیا ہے, یہودیوں سے دور رہنے کا حکم دیا, اور وقت وصال آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وصیت فرمائی اس میں یہ جملہ موجود تھا کہ یہود کو کبھی عرب میں داخل نہ ہونے دیا جائے. تمام یہودیوں کو عرب سے نکال دیا جائے اور قیامت تک یہودیوں کا داخلہ عرب میں ممنوع ہے, انہیں داخل نہ ہونے دیا جائے. یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت فرما رہے ہیں جب آپ دنیا سے پردہ فرما رہے ہیں. یہودی مسلمانوں کا دشمن تو ہے ہی, دوست عیسائیوں کا بھی نہیں. عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف سازش میں یہودی ہے اور اب عیسائیوں کو مسلمانوں سے مقابلہ پر اکسانے والا یہودی ہے. تو ان عیسائیوں کو جنہیں رب نے کچھ شعور بخشا ہے انہیں بھی تو یہ سوچنا چاہیے. صدر جارج ڈبلیو بش امریکہ کا متنازع صدر ہے, یہ کسی اکثریت سے جیت کر صدر نہیں بنا, چند ووٹوں سے صدارتی انتخاب میں جیتے ہیں, وہ چند ووٹ بھی عدالت نے اسے دے دیے, ورنہ ان کے خلاف بھی کورٹ میں مقدمہ چلا کہ یہ جعلی ہیں اور اس کا بھائی اس سٹیٹ کا گورنر تھا, اس میں اس نے جعلی پولنگ کرایا اور اس کے چند سو ووٹ زائد ہو گئے. اب اگر یہ دیوانگی کی حدیں پھلانگ ہی چکا ہے اور پاگل ہو چکا ہے اور اس قتل عام پہ آمادہ ہے جس میں امریکہ کی تاریخ میں یہ ریکارڈ ہے کہ جتنا احتجاج اس جنگ کو روکنے کے لیے امریکیوں نے کیا ہے اور کسی کام کے لیے انہوں نے نہیں کیا. پوری دنیا تو احتجاج کر چکی بھی ہے اور کر رہی بھی ہے اور کرتی رہے گی بھی, یہ بات بھی قابل غور ہے. امریکیوں کے لیے یہ بات بھی قابل غور ہے کہ صدر بش کے اس اقدام نے, جو پہلے اس نے افغانستان میں مظالم کیے اور اب جو عراق پہ کر رہا ہے, اس نے امریکی شہریوں کو دنیا کے کسی ملک میں محفوظ نہیں چھوڑا. جہاں کسی کو یہ پتہ چلے کہ یہ بندہ امریکہ کا شہری ہے, لوگ تھوکنا پسند نہیں کرتے اس پر. اور یمن ایک چھوٹی سی ریاست ہے, پرسوں دو وہاں ایک نے قتل کر دی, ایک یمنی نے, اور وہ جانتا تھا کہ مجھے ٹارچر سیلوں میں لے جایا جائے گا. اس نے دو امریکنوں کو گولی مار کر, ایک گولی خود کو ہی ماری لیکن دو امریکی مار دی. اس نے یہ پرواہ بھی نہیں کی کہ خودکشی حرام ہے جہنم میں. اس نے کہا بھلے میں جہنم میں جاؤں لیکن ان کو جہنم میں پہنچا کر جاؤں. یہ نفرت کہاں سے آئی؟ امریکی ریاستوں کو یہ سوچنا چاہیے. امریکی ریاستوں میں بعض ریاستیں ایسی ہیں جہاں قتل کے جرم میں سزائے موت ممنوع ہے, عمر قید کر سکتے ہیں, سزائے موت نہیں دے سکتے, اس لیے کہ وہ کہتے ہیں جو قتل ہوا وہ تو مر گیا, اب جو زندہ ہے اسے کیوں مارتے, اسے زندہ رہنے دو, ہاں اس کی آزادی سلب کر لو, باقی عمر جیل میں گزار دو. اگر ان کی یہ سوچ ہے تو یہ بات انہوں نے کیسے قبول کر لی کہ جو لوگ بے گناہ مظلوم اپنے گھروں میں بیٹھے ہیں, غریب بچے, دیہاتی عورتیں, معصوم بچے, بوڑھے, انہیں کیوں قتل کیا جا رہا ہے؟ بلکہ حق یہ ہے کہ امریکہ کے پرامن شہریوں کو اس بش کی صدارت سے الگ ہو جانا چاہیے, امریکی ریاستوں کو الگ ہو جانا چاہیے, یہ یونائٹڈ سٹیٹس آف امریکہ اب ختم ہونی چاہیے اور امریکی ریاستوں کو اپنی آزاد ریاست کا اعلان کرنا چاہیے. امریکی ریاستیں ہمارے صوبوں کی طرح نہیں ہیں, امریکی ریاستیں آزاد ہیں اپنے سارے داخلی معاملات میں. یونائٹڈ سٹیٹ میں صرف دفاع ایک ہے, کرنسی ایک ہے اور صدر ایک, اس کے علاوہ ہر ریاست کے قوانین اپنے ہیں. بلکہ ریاستوں میں سفر کر کے دیکھا ہے, سڑک کا ٹیکس مختلف ہے, سڑک پر گاڑی چلانے کی رفتار مختلف ہے, مقدمات کے آئین و دساتیر مختلف ہیں, حتیٰ کہ میں عرض کر چکا ہوں کہ اتنا اختلاف ہے کہ ایک ریاست میں قاتل کو سزائے موت ہے, دوسری ریاست میں سزائے موت منع ہے, نہیں دے سکتی عدالت کسی کو سزائے موت نہیں دے سکتی. اپنے اپنے آزاد حکومتیں ہیں ان کی. میرے خیال میں ان کے لیے یہ وقت ہے کہ وہ اس بات پہ ضرور غور کریں کہ ایک شخص اگر آپ کی ریاست میں ایک شہری کو قتل کر دیتا ہے اور آپ کہتے ہیں کہ مقتول تو مر چکا, جو زندہ ہے اسے زندہ رہنے دو, اس کی آزادی چھین لو, سزائے موت نہ دو, آپ لوگوں نے کیسے گوارا کر لیا کہ روئے زمین پر آزاد ممالک کے بے گناہ شہریوں کو تباہ و برباد کر دیا جائے؟ اور بڑے مزے کی بات ہے کہ یہ سارا کچھ اس دعوے سے کیا جائے کہ ہم تمہیں امن اور آزادی دینے آئے ہیں. گردن پہ چھری اس لیے چلا رہے ہیں کہ تم بیماریوں سے نجات پا جاؤ. یہ کون سا علاج ہے کہ سر میں درد ہے اس کا سر کاٹ دو علاج ہو گیا؟ سر کی سلامتی علاج ہے نا, کہ درد سے اس کی نجات دے, اسے نجات دے لیا جائے, نہ یہ کہ سر کاٹ دیا جائے. تو میری آج کی درخواست اپنے مسلمان بھائیوں سے یہ ہے کہ نافرمانی کی بھی حد ہوتی ہے. ہمارا کردار آج ہمیں رسوا کر رہا ہے غیر مسلموں کے سامنے, اور ہم اس لیے بے بس ہو گئے کہ ہم نے اللہ اللہ کے رسول کو چھوڑ دیا. ہمارے پاس طاقت عزت اللہ اللہ کے رسول کے نام سے. جب صحابہ کرام نے بیت المقدس کا محاصرہ کیا اور جب وہ تنگ ہوئے اور انہوں نے سمجھا کہ ہم اب موت کے علاوہ, اندر راشن بھی ختم ہو رہا ہے, موت کے علاوہ کوئی راستہ نہیں, تو عمراء نے اپنا اجلاس بلایا کہ ایک فیصلہ کیا جائے, یا تو شہر مسلمانوں کے سپرد کر دیا جائے سرنڈر کر دیں, اور یا شہر کے دروازے کھول کر باہر نکلنے اور جان توڑ کر لڑیں, جسے فتح ہوگی ہوگی. اس پر ان کا جو پادری تھا سب سے بڑا اس وقت بیت المقدس کا, اس نے کہا ایسا نہ کرو, ایسا کرو کہ مسلمانوں کا اس وقت جو حکمران ہے اور خلیفہ ہے اسے دعوت دو کہ وہ یہاں آئے. ہماری کتابوں میں اس کا حلیہ, اس کا انداز, اس کا کردار بیان کیا گیا ہے جو میں نے سارا پڑھ رکھا ہے. اس شخص کو میں دیکھوں گا تو ہماری کتابوں میں یہ پیشگوئی بھی موجود ہے کہ بیت المقدس اس کی فوج فتح کر لے گی. اگر تو وہ وہی شخص ہے تو بغیر لڑے بھیڑے سرنڈر کر دو اور شہر مسلمانوں کے حوالے کر. لیکن اگر مسلمانوں کا حکمران یا خلیفہ رسول وہ شخص نہیں جس کا حلیہ ہماری کتابوں میں ہے, تو بے شک دروازہ کھول کر باہر نکل کر لڑو, انہیں شکست ہوگی, تم جیت جاؤ گے. چنانچہ یہ شرط امیر لشکر کو دی گئی, مسلمانوں کے لشکر میں قاصد بھیجا گیا کہ بھئی ہم آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں, لیکن آپ اپنے خلیفہ وقت کو تکلیف دیں, وہ یہاں تشریف لائیں, ہم ان سے بات کریں گے. یہ پیغام مدینہ منورہ پہنچا اور امیر المومنین حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کمر بستہ ہو گئے. بیت المقدس تک کا سفر ہے, بیت المال سے ایک اونٹ لیا آپ نے اور ایک خادم ہم رکاب, اونٹ پر چند کوس سواری کی فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے اور خادم نکیل پکڑ کر آگے جا رہا تھا. چند کوس کے بعد فرمایا اونٹ کو بٹھاؤ, آپ نیچے اتر گئے. اسے کہا آپ تم بیٹھو, اتنے کوس میں پیدل چلوں گا. اس نے ہاتھ باندھ لیا, امیر المومنین میں اونٹ پر بیٹھ جاؤں, میں تو غلام ہوں, آزاد بھی نہیں, میں تو آزاد شہری بھی نہیں, میں تو ایک غلام ہوں, اور آپ امیر المومنین فاروق اعظم پیدل چلیں. فرمایا تم انسان ہو, میں بھی انسان ہوں. بڑی جرا قضا کے بعد اس نے کہا حضور ایسا کریں, آپ آگے بیٹھ جائیں, میں آپ کے پیچھے سوار ہوں. فرمایا یہ جو جانور ہے یہ بھی اللہ کی مخلوق ہے اور اس میں بھی جان ہے, ہم دونوں اس پر کیوں بیٹھ جائیں جبکہ ہم دونوں صحت مند ہیں اور ہم چل سکتے ہیں. لہذا ایک بندہ ہی ایک وقت میں بیٹھے گا, جتنا سفر میں نے کیا اب اتنا تم بیٹھو گے, اتنا تم کر چکو گے, پھر اتنا میں بیٹھوں گا, اور اس طرح ہم پہنچ جائیں. چنانچہ آپ نے پورا سفر اس طرح کیا کہ جتنا سفر آپ اونٹ پر بیٹھ کر کرتے, پھر آپ مہار پکڑ کر چلتے, غلام اوپر ہوتا. اور عجیب بات یہ ہوئی کہ جب بیت المقدس کے اور لشکر کے قریب پہنچے تو بارش نے آ لیا, آپ کے کرتے میں کئی پیوند چمڑے کے لگے ہوئے تھے اور جوتے مبارک کیچڑ میں لت پت ہو کر ٹوٹنے پر آ گئے, تو آپ نے جوتے اتار کر ہاتھ مبارک میں کر لیا اور باری تھی غلام کی سواری کی. غلام اونٹ پر ہے, مہار فاروق اعظم کے کندھے پر ہے, ہاتھ میں جوتے ہیں, بھیگا ہوا لباس ہے اور چمڑے کے پیوند بھاری ہو رہے ہیں. اس حال میں آپ لشکر گاہ کے سامنے پہنچے تو امیر لشکر نے معذرت سے عرض کیا کہ امیر المومنین آپ اتنی بڑی سلطنت کے امیر ہیں, عیسائیوں سے بات کرنی ہے, میں لباس منگواتا ہوں, گھوڑا منگواتا ہوں, آپ لباس تبدیل فرمائیں, گھوڑے پر بیٹھے اور آگے تشریف لے گئے. گھوڑا آ گیا, حاضر کیا گیا, لباس آ گیا, آپ نے لباس پہنا, گھوڑے پر بیٹھے اور فوراً اتر آئے, گھوڑا دے دیا, فرمایا میرا وہ کرتا اور وہ اتر بن لاؤ, لباس اتار دیا اور فرمایا कि यार तुम्हारा ये भड़कीला लिबास और घोड़े की सवारी ने मुझ में तकब्बुर पैदा कर दिया। हमारी इज्जत इन रेशमी लिबासों से नहीं है, हमारी इज्जत आला नस्ल के घोड़ों से नहीं है। ये हुजूर की बेसत से पहले भी अरब में मौजूद थे, लिबास भी मौजूद थे, घोड़े भी मौजूद थे, और हमें कोई जानता तक नहीं। हमारी इज्जत मोहम्मद रसूलल्लाह की गुलामी से है। और मेरे लिए बास एजाज इतवा सुन्नत है, आला लिबास और अच्छा घोड़ा नहीं। मेरा अपना लिबास लाओ, आपने अपना लिबास पहना, अपने टूटे हुए जूते पहने, अपने ऊंट की मुहार पकड़ी और गुलाम से कहा कि अभी मील डेढ़ सफर बाकी है, बैठो, तुम्हारी मंजिल तक अब तुम्हारी बारी। ईसाइयों का राह फसीले शहर से देख रहा था, उसने कहा मुझे ये बताओ कि जो ऊंट पर बैठा है वो अमीर है या जिसने रस्सी पकड़ी हुई है वो अमीर है। उसे बताया गया कि ये जो आगे चल रहा है कीचड़ में लथपथ शख्स, ये अमीरुल मोमिनीन है। उसने कहा यही हमारी किताबों में लिखा है कि एक ऐसा बेबाक शख्स होगा और इस कदर आजाद मनश होगा कि अल्लाह के सिवा किसी की परवाह नहीं करता, और वो शहर उसकी फौज शहर को फतह कर लेगी, लिहाजा शहर की कुंजी इसके कदमों में डाल दो। और वो खुद शहर की कुंजी लेकर फारूक आजम के कदमों में हाजिर हुआ और कुंजी पेश कर दी कि हुजूर ये शहर, ये बैतुल मुकद्दस और ये आप। मुसलमानों ने ईसाइयों को अमान दी, तहफ्फुज दिया। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने बैतुल मुकद्दस फतह किया उससे पहले जब ईसाइयों ने लिया था अहद फारूकी के बाद। इतना कत्ले आम किया था कि घोड़ों के तंग खून में डूबे थे, घोड़े कीचड़ में धंस जाते और जो जीन को तंग पड़ा हुआ होता है और जो घोड़े का पेट है इस तक खून पहुंचा था। लेकिन जब सलाहुद्दीन अय्यूबी ने फतह किया तो फरमाया सबको अमान दी जाती है, शहर छोड़ दो और जो सामान साथ ले जा सकते हो अपना ले जाओ, घर का सामान, सरमाया, माल दौलत ऊंटों पर घोड़ों पर लाद कर ईसाई ले गए। फिर ईसाइयों को भड़का कर जो यूरोप तक यहूदी लाए थे सबको शिकस्त फाश हुई। आज फिर अजीब बात यह है कि जहां तक मैंने अमरीकी सदर के बारे पढ़ा है, बुश के बारे, तो ये अक्सरियत लिखने वालों की अक्सरियत की राय ये है कि ये उसे मुकद्दस जंग समझकर और दीनी फरीजा समझकर लड़ रहा है। ये उसे किसने बताया? यहूदियों। ये तुम्हारा दीनी फरीजा है, इसे उस दीनी फरीजे की क्यों समझ नहीं आती कि जिस कौम ने ईसा अलैहि सलाम के खिलाफ साजिश की उससे क्यों नहीं लड़ता, जिसने इनकी बेटियां बेआबरू कर दी उनसे क्यों नहीं लड़ता, जिसने इन्हें खंजीर खिला दिया उनसे क्यों नहीं लड़ता। ईसाइयों के पास यहूदियों ने बाकी रहने क्या दिया? सरमाया यहूदियों के कब्जे में, इक्तदार यहूदियों के कब्जे में, इज्जत व आबरू इनकी लुट गई, इनके पास बचा क्या है? न दीन न दुनिया। मेरी दरख्वास्त ईसाइयों से भी है कि हमारे भाई हैं, जरा वो भी इस पर गौर करें और यहूदियों के पंजे से निकलकर अपनी आजाद ईसाई रियासतें बनाएं। और ईसाइयत में तो अमन का दरस है, लोगों को दुनिया को अमन मुहैया करें। ये ईसा अलैहिस्सलाम की तालीमात में नहीं है कि मखलूक खुदा को कत्ल करते फिरो, बल्कि ईसा अलैहिस्सलाम की तालीमात में तो यह कि कोई ज्यादती करे एक गाल पर थप्पड़ रसीद करे तो उसे थप्पड़ मारने की वजह दूसरा गाल पेश कर दो। ये ईसा अलैहिस्सलाम की तालीमात में। और मुसलमानों से मेरी बड़े दर्द से ये अपील है कि हमारा सारा सरमाया अल्लाह अल्लाह के रसूल का नाम, उसके अलावा हमारे पास कुछ नहीं है। हमारी सारी साइंस, हमारी सारी टेक्नोलॉजी, हमारी सारी दौलत, हमारा सारा असलहा, हमारी सारी फौजें इस एक चीज के बगैर मिट्टी का ढेर है, कुछ भी नहीं। खुदा के लिए अपने अल्लाह से अहद वफा बांधो, अपने नबी से वफा करो, छोड़ दो मुझे भी दूसरों को, किसी को कोई अहमियत न दो। اور کسی کی کوئی اہمیت ہے بھی نہیں. اگر اہمیت ہے تو اللہ کی بات کی ہے کہ کوئی بندہ اللہ کی بات بتا رہا ہے. اہمیت ہے تو اس بات کی کہ کوئی بندہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بتا رہا ہے, ہم اس لیے اس کی عزت کرتے ہیں. اگر بات اللہ اللہ کے رسول کی نہ ہو تو ہمیں اس کی احترام کرنے کی کیا ضرورت. نبوت ختم ہو گئی, قرآن مکمل ہو گیا, دین مکمل ہو گیا, کوئی نئی بات کوئی بندہ ہمیں بتانے کے اہل نہیں ہے. لہذا مسلمانوں سے گزارش ہے کہ لو اللہ کے رسول سے وفا کا عہد سر نو تازہ کر لو, شاید میرے گناہ, شاید آپ کے گناہ ان مظلوموں کے قتل کا سبب بن گئے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ صرف نماز کی اہمیت کے بارے ایک حدیث بیان کرتے ہیں, فرماتے ہیں کہ جنگل میں اگر کسی چڑیا کے انڈے بچے گیدڑ کھا جاتا ہے تو یہ بھی کسی بے نماز کے نماز نہ ادا کرنے کی نحوست کا اثر ہوتا ہے. میں نے مفہوم بیان کیا ہے حدیث کے, ہو بہو الفاظ عرض نہیں کیے. مفہوم یہی ہے کہ کسی بندے کی نافرمانی کی جو نحوست ہے اس کا اثر اللہ کی دوسری مخلوق پر بھی پڑتا ہے, اور بے گناہ چڑیا کے بچے گیدڑ کھا جاتا ہے. اب اگر بے گناہ انسانی مخلوق تحتے ہو رہی ہے تو یہ یقیناً ہم جو اسلام کے بنے ہوئے ہیں دعوے دار, ہمارے گناہوں کا نتیجہ ہے. ہمیں چاہیے کہ مالی طور پر, زبانی طور پر, جانی طور پر بھی اپنے بھائیوں, مسلمان بھائیوں کی مدد کریں, اور گناہ سے توبہ کر کے بھی ان کی مدد, یہ بھی مدد کرنے کا ایک طریقہ ہے کہ ہم گناہ سے توبہ کر لیں, شاید اللہ کا یہ عذاب ان سے ٹل جائے. ورنہ یاد رکھو, آج میری کل تمہاری باری ہے. افغانستان کی باری تھی, اب عراق کی آ گئی, کیا پتا کل ہماری آ گئے, سعودی عرب کی آ گئے, کسی اور مسلمان, کسی نہ کسی مسلمان ریاست کا تیسرا نمبر بھی آئے گا, اور خارزم شاہ دوسری مسلمان ریاستوں کی چگلیاں کرتا رہا اور انہیں تو اتاریوں سے مرواتا رہا, بالآخر خارزم شاہ کو بھی انہوں نے ذلیل کر کے مار دیا. خلیفہ بغداد خارزم شاہ کے خلاف جاسوسی کرتا رہا, بالآخر تاتاریوں کا تو خود بھی مارا گیا. آج پھر وہی کردار مسلمان ریاستیں دہرا رہی ہیں. شاید اس لڑکے کی بات میں بھی میں سمجھتا ہوں بڑا وزن ہے, شاید ہمارے حکمرانوں کے تو سرمایہ وہاں پھنسے ہوئے ہوں, لیکن میں اور آپ تو آزاد ہیں. ہم تو حق بات تو کہیں, ان کے لیے دست دعا تو اٹھائیں, اور گناہ کو چھوڑ کر اللہ اللہ کے رسول کی اطاعت کی زندگی اپنائے, تب ہم دعا کے لیے ہاتھ بھی اٹھا سکتے. ہم ان کی مدد مال سے کریں, جان سے کریں, زبان سے کریں, قلم سے کریں, لیکن سب سے بڑی مدد یہ ہوگی کہ ہم گناہ سے توبہ کر لیں, تو شاید امت مسلمہ سے یہ عذاب الہی اٹھ جائے, اور بے گناہوں کا خون روز حشر ہمارے گلے میں نہ پڑے کہ تمہاری وجہ سے یہ ہوا تھا. اللہ کریم ہمیں توبہ کی توفیق نصیب فرمائے, ہماری توبہ قبول فرمائے, اور مسلمانوں کو ہمت دے کہ وہ مقابلہ کریں, اور ظالم و حملہ آوروں کو شکست فاش سے دوچار کرے, ذلت سے دوچار کرے, اور امریکہ کی آزاد ریاستوں کو توفیق دے کہ وہ اس جھاڑی سے نکل کر آزاد فضا میں سانس لیں. اب اس تو جھاڑی ہوتی ہے نا, تو یہ تو جھاڑی بھی خاردار ہے, اس میں کیوں گھسے ہوئے ہیں سارے؟ یہ تو ساری دنیا کا دامن تار تار کر رہی ہے, اور اللہ کی مخلوق کو زخموں سے چھلنی کر رہی ہے, یہ تو کانٹے دار جھاڑی ہے. میرا پیغام امریکی ریاستوں کے لیے بھی ہے کہ آزاد ریاستوں کے آزاد منش لوگوں, اپنی عاقبت سوچو اور اس جھاڑی سے نکل کر آزاد فضا میں سانس لو. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جناب